الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، بين من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فغلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو. قل عسى أن يكون قريبا. ويوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. یہ بنی اسرائیل کی آیت 41 سے لے کر 52 تک ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے اس قرآن کریم میں طرح طرح سے وضاحتیں کی ہیں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس سے ان کے بدکنے ہی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر لیتے. حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے. سات و آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار، بہت معاف کرنے والا ہے. اور اے پیغمبر، جب تم قرآن شریف پڑھتے ہو تو ہم تمہارے ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ اسے سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن شریف میں تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کے عالم میں پیٹ پھیر کے چل دیتے ہیں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب یہ لوگ تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں تو کس لیے سنتے ہیں، اور جب یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو ان کی باتوں کا بھی ہمیں پورا علم ہے. جب یہ ظالم اپنی برادری کے مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ تم بس ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے، دیکھو انہوں نے تم پر کیسی کیسی پھپتیاں چست کر رکھی ہیں، یہ راستے بھٹک چکے ہیں. چنانچہ جب یہ راستے پر نہیں آ سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ کہہ دو کہ تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جس کے بارے میں تم دل میں سوچتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، پھر بھی تمہیں زندہ کر دیا جائے گا. اب وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. کہہ دو کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا. پھر وہ تمہارے سامنے سر ہلا کر کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دینا کیا بعید ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ گیا ہو. جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور یہ سمجھ رہے ہوگے کہ بس تھوڑی سی مدت دنیا میں رہے تھے. یہ عنایت کا ترجمہ ہے. ان آیات میں اللہ جل شانہ نے توحید کے حق میں اور شرک کے خلاف ایک بہت ہی آسان سی دلیل بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اس کو کہتے ہیں جو کامل قدرت رکھنے والا ہو، ہر چیز پر اسے قدرت حاصل ہو، وہ کسی دوسرے کے حکم کے تابع نہ ہو، اسے کسی دوسرے کی مدد کی کوئی ضرورت نہ ہو، اسے حقیقت میں خدا کہتے ہیں۔ اب اس تعریف کی روشنی میں تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ایسی قدرت والا ہے یا نہیں۔ سیدھی سیدھی بات تو یہ کہ ایسی قدرت والا کوئی اور ہے ہی نہیں، جب نہیں تو بس توحید برحق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ لا شریک ہونا سچا اور کافروں کا شرک کرنا اور غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے میں شریک کرنا بالکل غلط۔ لیکن پھر بھی مزید وضاحت کے لیے اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ فرض کرو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو وہ بھی تو کامل قدرت والا ہوتا، ہر ایک اس کے تابع ہوتا، وہ کسی کے تابع نہ ہوتا، ہر قسم کی قدرت اس کو حاصل ہوتی، تو پھر لامحالہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا۔ تو اس مثال کی روشنی میں دنیا میں جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو اپنا معبود بنایا ہے اور خدا بنایا ہے، تو پھر اگر ان میں واقعی قدرت ہوتی اور جو تعریف خدا کی بیان کی گئی ہے وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی تو وہ سب مل کر کے آسمان والے خدا جو کہ حقیقی خدا ہے ضرور اس کا مقابلہ کرتے اور اس پر چڑھائی کرتے۔ اب ایسا تو کسی نے کیا نہیں، آج تک تو کبھی کسی نے ایسا کیا نہیں، واضح میں قدرت نہیں۔ جب قدرت نہیں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہی خالق و مالک ہیں، وہی لائق عبادت ہیں، کوئی اور لائق عبادت ہی نہیں ہے۔ کیسی آسان مثال ہے اور دلیل ہے جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ عقل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ بس اس کائنات کا پروردگار خالق و مالک اور خدا ذوالجلال ایک ہے، اسے کوئی شریک نہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا کی تعریف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر صادق ہی نہیں آ رہی، ایک بھی تو ایسا ان کے معبودان باطلہ میں نہیں ہے جو کہ صاحب قدرت ہو، بلکہ وہ تو ایسے بے بس ہیں کہ جو معبود ہے وہ عبادت کرنے والوں سے بھی گیا گزرا ہے، اس کو تو اپنے وجود کا بھی اختیار نہیں ہے، بھائی پتھروں سے، تانبے پیتل سے، ماربل سے، لکڑی سے مورتیاں بنائی جاتی ہیں، بت بنائے جاتے ہیں، اور جب وہ لکڑی کی شکل میں ہوتے ہیں تو ان کے نہ ہاتھ نہ پیر نہ کان نہ ناک نہ منہ نہ آنکھ، کچھ بھی نہیں، تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں ہے، معدوم ہے بالکل۔ اب جو ان کے پوجنے والے ہیں، جو ان کو خدا ماننے والے ہیں، اب وہی اس لکڑی کو تراشیں گے، ماربل کو تراشیں گے، مشینوں سے کاٹیں گے، پھر کہیں جا کر کے ان کا خدا وجود میں آئے گا۔ اب وہ جناب اس کے چونکہ ہاتھ پیر آنکھ کان ناک بن گئے، اب وہ خدا بن گیا۔ کنہوں نے بنایا؟ پوجنے والوں نے، اور خدا بنانے والوں نے اس کو بنایا۔ اول تو یہی بہت موٹی سی بات ہے کہ جو خدا اپنے وجود میں اپنے ماننے والوں کا محتاج ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد چونکہ بنانے والے بھی غیر قادر ہیں، اس لیے انہوں نے تراش تراش کر ان کے سر، ہاتھ پیر، آنکھ کان ناک، پیٹ پیٹھ تو بنا دیے، جان نہیں ڈال سکتے، لہذا وہ اس کے سامنے رکھا ہے تو جس حالت میں رکھا ہے اسی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ نہ وہ پلک جھپک سکتا ہے، न वो मुंह खोल सकता है, बंद कर सकता है, न हाथ उठा सकता है, न हाथ नीचे कर सकता है, भले कोई उसके लाठी मार दे तो मजा ले, जो कोई वो जरा सा भी हो हा करे। तो जो इसकी इबादत करने वाले हैं वो उनसे भी ज्यादा बेकुदरत है वो, तो उससे तो लाख दर्जे उसके पूजने वाले बेहतर है, कि कुछ ना कुछ उनमें इख्तियार तो है, जान तो है, वो अपने इख्तियार से कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो वो बेहतर हुए उससे तो। और जो बेहतर हुए वो भी खुदा नहीं बन सकते, क्योंकि कुदरत उनके अंदर भी कामिल नहीं। तो अकल से कोरे कुछ तो सोचो कि जो उसको तुमने अपने हाथ से बनाया वो कैसे खुदा बन गया, जिसके अंदर अपने वजूद में आने की भी कुदरत नहीं और शक्ल सूरत इंसानों जैसी इख्तियार करने के बाद उसके अंदर उन इंसानों जैसी कुदरत भी नहीं, जब नहीं तो किसी हालत में भी खुदा बनने के लायक नहीं। बस 100% खुदा बनने के लायक तो अल्लाह जल्ल शानों की ज़ात गिरामी है, जिसके जो कामिल कुदरत वाली, ये इसका खुलासा। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जो कुछ मुशरिक अपनी शिरक के बरहक होने के सिलसिले में बातें करते हैं वो सारी की सारी लच्चर और बेबुनियाद हैं, और उन सब से अल्लाह जल्ल शानों की ज़ात अक़दस बाला व बरतर है, पाक है उनसे बिल्कुल। बल्कि अल्लाह ताला की शान ये है कि आसमान और ज़मीन और उसके अंदर जो मखलूक़ात हैं, 7 आसमान हैं कितने लंबे चौड़े हैं, 7 ज़मीनें हैं कितनी लंबी चौड़ी हैं, और दोनों में अल्लाह ताला की हज़ारों मखलूक़ात बसी हुई हैं, तो ये 7 आसमान, ये 7 ज़मीन और इनके अंदर जो अल्लाह ताला की अनगिनत मखलूक़ात हैं, सारी के सारे अल्लाह ताला की हमद के साथ अल्लाह ताला की पाकी बयान करती है। जो ऐसी आली ज़ात हो वो क्यों ना लायक खुदा हो, क्यों ना वो लायक इबादत हो। अब ये जो फरमाया कि वो सब अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, तो इंसान का अल्लाह ताला की हमद करना यानी मुसलमानों की अल्लाह ताला की हमद सना करना, पाकी बयान करना, हम सब के समझ में आता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है और इनकी जो गुफ्तगू है वो हमारे समझ में आती है। लेकिन हैवानात चरिंद परिंद वो क्या बोलते हैं, किस तरह अल्लाह ताला की हमद सना करते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आती। वो चलो वो चूँकि जी रूह हैं, जानदार हैं, वो अपनी अपनी बोली में अगर अल्लाह ताला की हमद करते हैं तो बजा है, हमारे समझ में आना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनकी जो ज़ुबान बनाई है उस ज़ुबान में वो जो भी अल्लाह ताला की हमद करें और अल्लाह ताला की पाकी बयान करें दुरुस्त है। लेकिन उनके अलावा जो बेजान मखलूक़ात हैं वो भी तो लाखों करोड़ों हैं, वो कैसे अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं, कैसे अल्लाह ताला की हमद सना करते हैं। तो अल्लाह पाक ने पहले ही कुरान शरीफ में फरमा दिया, लेकिन तुम उनकी तस्बीह नहीं समझ सकते। अल्लाह पाक ही समझते हैं कि कौन किस तरह से हमारी पाकी बयान कर रहा है और तस्बीह बयान कर रहा है और हमद व सना कर रहा है। लेकिन हजरत ने शरह में लिखा है कि तस्बीह की 2 सूरतें हो सकती हैं, बेजान चीज़ों की तस्बीह 2 किस्म की हो सकती है। एक तो अल्लाह पाक ने उनकी पैदाइश ऐसे अंदाज से की है कि बज़ुबान हाल वो अल्लाह ताला की हमद व सना कर रहे हैं और पाकी बयान कर रहे हैं, या कहने बज़ुबान हाल वो अल्लाह ताला की पाकी बयान कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जिसको मैं एक मिसाल से समझा देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, कि उलमा ने लिखा है कि जितने भी दुनिया के अंदर दरख्त हैं ये सब हालत क़याम में खड़े हैं, ये खड़ा होना इनकी हमद सना और तस्बीह है। जुबान से नहीं, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सुभानअल्लाह नहीं कह रहे, लेकिन उनका हाल जो बसूरत है क़याम है, यही इनकी तस्बीह है। इसलिए सारे के सारे दरख्त दुनिया के अंदर छोटे हों या बड़े अल्लाह ताला के सब पाकी बयान कर रहे हैं, हमद बयान कर रहे हैं अपने हाल से, कि अल्लाह ने उनको ऐसा पैदा किया कि वो हालत क़याम में है। تو بس آخر تک حالت قیام میں ہے بس. اور جتنے جھکے ہوئے جھکی ہوئی چیزیں, جیسے آپ نے بہت سے درخت دیکھو گے جو ہمیشہ جھکے ہی رہتے ہیں, پیدا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جھکا ہوا, تو رکو کی حالت میں اور بحالت رکو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت میں مشغول ہیں, تسبیح میں مصروف ہیں. اور جتنے پہاڑ ہیں وہ قاعدے کے اندر بیٹھے ہوئے, آپ ان کی حالت میں غور کرو تو معلوم اتحاد میں بیٹھے ہوئے. جیسے انسان اتحاد میں بیٹھتا ہے پہاڑ بھی بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, کوئی بھی کھڑا ہوا یا لیٹا ہوا یا جھکا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو, سب حالت قعود میں آپ کو محسوس ہوں گے. یہی ان کی حمد و ثنا ہے. اور حیوانات میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ چار قسم کے جانور ہیں, حیوانات چار قسم کے, جتنے انسان ہیں سب حالت قیام میں. ان کو اللہ پاک نے لمبے قد والا بنایا ہے, سیدھے قد والا بنایا ہے. یہ اگرچہ رکو بھی کر لیتے ہیں, سجدہ بھی کر لیتے ہیں, قاعدہ بھی کر لیتے ہیں, وہ ساری خوبیاں ہیں, لیکن اصل انسان کا جو حال ہے عام حیوانات کے مقابلے میں وہ یہ ہے کہ یہ دو پیر پہ چلتا ہے, لامحالہ یہ قیام میں. تو یہ حالت قیام میں, جانور بھی ایسے ہو سکتے تو وہ بھی حالت قیام میں. تو وہ حیوان جو دو پیر پہ چلتا ہے اور سیدھا چلتا ہے وہ حالت قیام میں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے, پاکی بیان کر رہا ہے. اور جتنے چار پاؤں والے جانور ہیں یہ سارے حالت رکو میں. اب وہ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں تو پیدائشی طور پر رکو کی حالت میں پیدا کیے گئے, تو وہی ان کی تسبیح ہے, وہی ان کی پاکی بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے, سبحان اللہ. اور جتنے رینگنے والے جانور ہیں, سانپ ہے, بچھو ہے, کیڑے مکوڑے ہیں, یہ سارے کے سارے حالت سجدہ میں ہیں, اور پیدائشی حالت سجدے میں, ساری زندگی سجدے کی حالت میں رہیں گے. یہی ان کی تسبیح ہے, یہ ان کا ذکر ہے. تو کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو. تو یہ تو ہو گیا بزبان حال. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا یہ سب اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوں, پاکی بیان کرتے ہوں. کیونکہ یہ آج کی سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہر بے جان چیز میں بھی حس موجود ہے, اور جب حس موجود ہے تو بس وہ حس کافی ہے انسان کی, ان چیزوں کی حس اتنی کافی ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوں. باقی ملائکہ اور نیک جنات اور نیک انسان تو کرتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. تو اللہ تعالیٰ کی شان تو وہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے درمیان میں رہنے والی ہزاروں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. تو ان کو بھی دیکھ لو جنہوں نے اپنے ہاتھ سے خدا بنایا ہے, ان کی کون تعریف کرتا ہے؟ لہذا جو ایسا عالی شان ہو اور عظیم الشان ہو, عظیم المرتبت ہو, تو بس اسی کو خدا ماننا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا بردبار اور بہت معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ پاک نے اپنی دو صفت ذکر فرما دی, اور اللہ پاک اپنی صفات اس لیے بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں لائق عبادت ہوں. دوسرے اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرماتے ہیں تاکہ اس کے بندے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کچھ حصہ لیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. لہذا مخلوق یعنی ایمانداروں کو بھی چاہیے کہ اللہ تخلقو باخلاق اللہ, اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور اوصاف اپنے اندر پیدا کرو, تم بھی حلیم و بردبار بننے کی کوشش کرو, اللہ تعالیٰ توفیق دے. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جب آپ ان کو قرآن شریف پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, اس میں غور نہیں کرتے, کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے, وجہ یہ کہ ان کے اندر جو ضد ہے نا اور جو اناد ہے, ضد اور اناد اور حق کی چاہت نہ ہونا ان کے اندر ہے, اس کی وجہ سے ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک اندیکھا پردہ حائل کر دیتے ہیں. اب جو درمیان میں پردہ ہو تو پھر کیا آدمی سن سکتا ہے, کیا آدمی سمجھ سکتا ہے, کیا آدمی مان سکتا ہے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال میرے ذہن میں آئی کہ سمندر میں آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوا کہیں ہرا پانی ہے کہیں سفید پانی ہے, اور پردہ بھی ہے درمیان میں, ہمیں نظر نہیں آتا وہ پردہ کہاں ہے, لیکن مجالے ادھر کا پانی اس میں مل جائے, ادھر کا پانی اس میں مل جائے, چاہے ہم ہاتھ یوں بھی کر دیں, ایک دفعہ نہیں دس دفعہ یوں کر دیں, لیکن پردہ پھر بھی باقی ہے. یہ دو کیسا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ قدرت کا نمونہ ہے کہ دو قسم کا پانی ہے اور رنگ بھی الگ الگ ہے, پھر بھی درمیان میں ایک پردہ ہے, اس پردے کی وجہ سے ادھر کا پانی الگ, ادھر کا پانی الگ, اور نیچے تک نظر آتا ہے, وہ صاف نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے. تو جیسے یہ پردہ ہے, ایسے ہی ایک نظر نہ آنے والا ایک پردہ اللہ تعالیٰ ضد اور اناد کی کثرت کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں پہ ڈال دیتے ہیں, پھر وہ قرآن پاک جو زندگیوں کو بدلنے والا ہے اس کا اثر نہیں ہوتا ان کے دل کے اوپر. اس کی وجہ, بڑی وجہ یہی ہے, ضد اور اناد, عداوت اور دشمنی اور حق کو نہ ماننا, یہ ہے. جب یہ بڑھتا ہے تو بڑھتے 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 اس درجہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر دل پر پردہ آ جاتا ہے. اب اس کو کتنے ہی حق بات سنا لو, کتنے ہی پیار سے کہہ لو, کتنے ہی اس کو ترغیب دے دو, مجالے جو اثر ہو جائے, یہ اثر اس پردے کی وجہ سے نہیں ہوتا جو حائل ہو جاتا ہے اللہ کے کلام کے, اللہ کے نبی کے صحبت کے جو اثرات ہیں ان میں اور نہ ماننے والوں کے درمیان. چنانچہ یہ جو دشمن, جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں, یہ بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں, بلکہ حضور کے زمانے میں حضور کی باتیں بھی سنتے تھے, قرآن شریف بھی سنتے تھے, مگر ان کی نیت دوسری ہوتی تھی, یعنی مخالفت کرنا. یہ قرآن شریف سننے کے باوجود بھی یہ ان کا انداز ہوتا تھا ضد اور اناد کی وجہ سے, اس لیے ان پر اثر نہیں ہوتا تھا. اور دوسرے سادہ لوگ مسلم انسان جن میں ضد اور اناد نہیں ہوتا, وہ ایک ہی مرتبہ اللہ کلام سنتے اور ان کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے شروع ہو جاتے تھے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے دل میں نور ایمان روشن ہو جاتا تھا. معلوم ہے طالب حق رہنا چاہیے آدمی کو ہمیشہ, کبھی بھی آدمی کو غلط بات پر اڑنا نہیں چاہیے, ضد نہیں کرنی چاہیے, ایسے گناہوں پر ڈٹنا نہیں چاہیے. گناہ کبھی کر بھی لے تو اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہونا چاہیے, تو پھر یہ پردہ آتا نہیں ہے دل کے اوپر. آخر میں اللہ پاک نے ایک وہ مشہور دلیل, وہ مشہور اعتراض جو کافر کرتے آئے ہیں, اس کا جواب بڑے اچھے انداز میں دیا ہے. کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کہتے ہیں, یعنی حضور کہتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں, قرآن کریم جگہ جگہ فرماتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. بھئی یہ کیسے ہو جائیں گے زندہ, بھئی جب ہم مر گئے اور ہمیں دفنا دیا گیا, قبر میں ہمارا گوشت گل سڑ کے ختم ہو گیا, ہڈیاں جو ہیں وہ پرانی ہو کر کے چورا چورا ہو کر کے مٹی میں مل گئیں, تو بھلا اب ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ یہ ان کے مشہور اعتراض ہے, اور اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے کہ بھئی تم یہ کیسے کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے, جب ہمارا حال یہ ہوگا تو کیسے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے ایک بہت ہی آسان سی دلیل بیان فرمائی ہے کہ بھئی یہ بتاؤ, جو آدمی پہلی مرتبہ کسی چیز کے بنانے پہ قادر ہو جو انتہائی مشکل ہوتا ہے, تو وہ دوبارہ اس کو بنانے پہ کیسے قادر نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ عدم سے وجود میں لانا پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے, لیکن اب ایک مرتبہ نقشہ بن گیا, اب اس نقشے کے مطابق دوسرے پلاٹ پہ مکان بنانا کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ تو سوچنا پڑے گا کہ کیسا لاؤنج ہو, کیسے ڈرائنگ روم ہو, کیسے بیڈ روم ہو, کیسے کیا ہو, لیکن جب ایک مرتبہ نقشہ بن گیا, تو جب ایک پلاٹ پہ ویسے ہی مکان بن گیا تو ویسے تو ہزاروں بنتے ہیں پھر. जब ये बात है तो जिसने पहले तुम सबको पैदा किया है, जो ज्यादा मुश्किल था, तो अब दोबारा जिंदा करना क्या मुश्किल है उसके लिए? सुभान अल्लाह। बस मानने वाले के लिए तो ऐसी दलील है कि बस आराम से मान सकता है, न मानने वाले के तो कहा जाता है तू ही न माने तो बहाने आजार है। तो वो कहते हैं अच्छा जब दोबारा जिंदा होंगे तो फिर कब जिंदा हो जाएंगे? हो सकता है अल्लाह पाक फरमा, हो सकता है कयामत करीब ही हो और दोबारा जिंदा तुम कर दिए जाओ। इसमें क्या हुआ? जब जिंदा हो सकते हो तो अब करीब दूर की बात ही बेकार है। ये बहस ही बेकार है कि अब भाई कितने दिन के बाद जिंदा हो जाएंगे, जब वक्त आएगा हो जाओगे जिंदा इंशाल्लाह ताला। मान लो बस, मान लो तो बेड़ा पार, ना मानो तो फिर पक्का अजाब, अल्लाह बचाए। बस ये खुलासा भाई इन आयात का। अल्लाह ताला अपने रहमत से हम सबको तौहीद खालिस तवक्कुल सादिक अता फरमाए। اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي آپ کا کلام کتنا پیارا کلام ہے یا اللہ آپ کے ارشادات کیسے مبارک ارشادات ہیں یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال اکرام مرتے دم ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما ان کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما صحیح سمجھ کر ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہمارے سب نیک مرادیں پوری فرما تفقہ فی الدین عطا فرما تفقہ فی الدین عطا فرما قرآن کریم کی صحیح فہم عطا فرما صحیح صحیح پڑھنا نصیب فرما اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى واصحابه اجمعين امين الرحمن. www.dasquran.com